فکر میں ایک عورت اپنے شوہر سے دس قدم آگے نکل گئی. تو اس میں سے کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عورتوں کے لیے پابندی نہیں. بس اللہ من فضلہ, اور اللہ سے طلب کرو اس کا فضل, اللہ سے مانگا کرو. اللہ نے تمہیں ایک چیز نہیں دی, کسی اور دوسری چیز میں کمپنسیٹ کر دے گا تمہیں. ان اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم, یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور ہم نے ہر ایک کے لیے حصے مقرر کر دیے ہیں وارثین میں سے, جو کہ تھوڑا ہو والدوں نے, والدین نے یا رشتے داروں نے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور جن لوگوں کے ساتھ تمہاری کوئی قسمیں ہیں, کوئی بھائی چارہ ہے, کوئی دوستیاں ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ قسمیں اور بھائی چارہ اور دوستیاں جو ہے اس میں وراثت نہیں ہے. فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ, ان کو اگر کچھ ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے, کوئی خیر ہے, کوئی تم نے وعدہ کیا ہے, وہ پورا کر سکتے ہو اپنی زندگی میں, لیکن ظاہر بات ہے کہ وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے. یہ معاملہ خاص طور پر جو ہے مہاجرین اور انصار کے مابین جو معافات ہو گئی تھی اس کے بارے میں بھی آیا ہے سورہ انفال میں, کہ یہ ساری معافات جو ہے یہ دینی ہے. باقی یہ کہ وراثت میں ارول ارحام اولا, وہ جو رحمی رشتوں والے ہیں وہ ہیں در حقیقت کے جو زیادہ حقدار ہیں. ان اللہ تعالیٰ علی کل شیء شہیدا, یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء, یہ ہے وہ کڑوی گولی جو آج کی عورت جو ہے وہ اپنے حلق سے مشکل سے اتار پاتی. مرد عورتوں پر نگران ہے یا حاکم ہے. اصل میں قوام کا ترجمہ جو جدید دانشور اور کچھ دانشورات ہیں اس دور کی وہ کر رہی ہے کہ صرف نگہبان ہے, حفاظت کرنا, چوکیداری کرنی ہے صرف مردوں کو, عورتوں کی اس سے زائد نہیں. اصل میں وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ قوامون کے بعد جب علا آ جائے گا, قام علا یہ اور ہے, قام الا یہ اور ہے, قام بے یہ اور ہے. پریپوزیشنز کے بدلنے کے ساتھ ورب کے معنی بدلتے ہیں. ٹو گیو اپ, ٹو گیو ان, اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. گیو جو کا تو ہے لیکن اپ اور ان کے فرق سے اب جو معنی ہے وہ کہیں کے کہیں پہنچے. اسی طریقے سے قام علا کے معنی ہے کسی پر نگران ہونا, کسی پر بالا دست ہونا, کسی کا حاکم ہونا. الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے عورتوں پر, یہ ترجمہ کیا ہے حضرت شیخ الہند نے رحمۃ اللہ علیہ, اور صحیح کیا ہے. بما فضل اللہ بعضهم بعضهم علی بعض, بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. اس کو ذرا یہاں مبہم رکھا کہ کس کو کس پر دی ہے, یہ بھی ذرا برا نہ لگے عورتوں کو. تو ظاہر بات ہے کہ مراد یہی ہے کہ مردوں کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کے بنا پر وہ قوام ہے عورتوں کا. بما انفقوا من اموالهم, اور بسبب اس کے جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. نکاح ہو رہا ہے مرد اور عورت کا, جیسے مرد کو عورت کی ضرورت ہے عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے, لیکن مہر ہو رہا ہے مرد عورت کو نہیں دے رہی. یہ بھی در حقیقت علامت ہے اس بات کی کہ ان میں سے طالب کون ہے, مطلوب کون ہے. اور اسی اعتبار سے پھر وہ معاشرتی نظام جو ہے اس کا پورا ڈھانچہ بنتا ہے. اور پھر یہ کہ گھر کا سارا نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ڈالا ہے, عورت کے ذمہ نہیں ڈالا. اپنی مرضی سے وہ کام کرے کرے, وہ اگر فطر اور حجاب کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے وہ کام کرتی ہے تو اسلام روکے گا نہیں, لیکن یہ کہ ذمہ داری اسلام نے اس پر نہیں ڈالی, وہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے جو گھر کا اور کنبے کا سربراہ ہے. فرمایا فالحات قانتات, تو نیک بیویاں وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہیں, مراد یہاں پر شوہروں کی فرما بردار. حافظات للغیب, جو ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. بما حفظ اللہ, اللہ کی حفاظت کے ذریعے. اس لیے کہ ایک عورت سے بڑھ کر کون واقف ہو سکتا ہے اپنے شوہر سے, اس کے رازوں سے, اور اگر اس کی کوئی کمزوریاں ہیں تو ان سے. تو اب ایک شریف عورت کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے رازوں کی اور امانتوں کی پوری حفاظت کرے. واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے بغاوت کا, یعنی عدم اطاعت کا, نشوز کہتے ابھرنے کو, کہ ان میں سرکشی پیدا ہو رہی ہو. فعظوہن, تو ان کو سمجھاؤ, واعظ و نصیحت سے کام لو. اس سے بھی بات نہ بنے تو واہجروہن فی المضاجع, تو ان سے ترک تعلق کر دو بستروں میں, علیحدہ کر دو ان کو. اور اس سے بھی کام نہ بنے واضربوہن, تو مارو انہیں. اس کی بھی اجازت قرآن مجید میں ہے, اگرچہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ مار جو ہے ایسی نہیں ہونی چاہیے, کہ جس کا کوئی اثر مستقل رہ جائے اور چہرے وغیرہ کے اوپر نہ ہو کر. یہ اور تفصیلی احکام ہے لیکن قرآن مجید میں لفظ موجود ہے. فَإِنْ أَطَعْنَا تُمْ, پھر اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں, اسی سے ثابت ہوا کہ وہ قان تاتم بھی شوہر کی فرما برداری کے لیے لفظ آیا تھا. فَإِنْ أَطَعْنَا تُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانے, تمہاری اطاعت کرے, تو خام خواب ان کے اوپر کوئی بہانے تلاش کر کے اپنے غصے نہ نکالو. ان اللہ کان علی کبیرا, یقیناً اللہ تعالی سب سے بالا تر ہے. تمہیں اگر تھوڑی سی بالا تری دے دی ہے مردوں کی حیثیت سے عورتوں پر, تو اس کا غلط استعمال نہ کرو. جان لو کہ اللہ سب سے بلند و بالا ہے. پھر جو تمہاری سزا ہوگی اس کا تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے اور وہ بہت بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ شوہر اور بیوی کے مابین زدم زدہ پیدا ہو گئی ہے, عدم موافقت پیدا ہو گئی, فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, تو مقرر کرو ایک حکم شوہر کے رشتہ داروں میں سے, وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, اور ایک حکم اس بیوی کے قرابت داروں میں سے, اِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا, اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے, يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا فرما دے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بھی چاہتا ہے کہ مصالحت ہو جائے, بیوی بھی چاہتی ہے مصالحت ہو جائے, لیکن آپس میں کچھ ایسا پھیر پڑ گیا ہے, ایسی گرہیں پڑ گئی ہیں کہ بات حل نہیں ہو رہی. تو اس طرح مصالحت کی کارروائی اگر ہو کہ ایک شوہر کے خاندان میں سے کوئی بزرگ ہو اور ایک بیوی کے خاندان میں سے, دونوں مل کر ان کی مصالحت کرائے, تو بہت سی چیزیں جو ہے حل ہو جاتی ہیں. ان اللہ کان علیم الخبیر, یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, یہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے تقریباً وسط میں نویں یا دسویں رکوع میں وہ مقام آیا تھا کہ دین کی تعلیمات کا ایک خلاصہ, ویسا ہی مقام یہ ہے سورہ نساء میں, اور وہاں بھی یہی تھا کہ شرک کے بعد فوراً ذکر تھا والدین کے احسان کا, یہاں بھی وہی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ نیک سلوک, وَبِذِي الْقُرْبَى, اور قرابت داروں کے ساتھ, وَالْيَتَامَى, اور یتیموں کے ساتھ, وَالْمَسَاكِينَ, اور محتاجوں کے ساتھ, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, اور وہ پڑوسی اس پڑوسی کے ساتھ جو قرابت دار بھی ہے, وَالْجَارِ الْجُنُبِ, اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی, وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, اور جو تمہارے قریب بیٹھنے والا ہو, اگر کوئی بس میں بھی آپ کے برابر بیٹھا ہوا تو وہ بھی پڑوسی بن گیا, اس کا بھی ایک حق ہے شریعت کی روح سے. اگر کوئی محلے میں آپ کے ساتھ آباد ہے وہ بھی پڑوسی ہے. تو جو عارضی ہے پڑوس وہ بھی پڑوس ہے, جو مستقل پڑوس ہے وہ بھی پڑوس ہے, اور پھر جہاں پڑوسی رشتہ دار بھی ہو تو اس کا حق اور زیادہ فائد ہو جاتا ہے. وابن السبیل, اور رشتہ دار, اور مسافر, وما ملکت ایمانکم, اور نیک سلوک کرو اپنے غلاموں اور لوڈیوں سے بھی. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ جو شیخی خورے ہیں اور اکڑ پھور. الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل, جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. و یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور چھپاتے ہیں جو اللہ فرمایا ہے. وہ میلے کپڑے پہنے رہیں گے کہ مبادہ کوئی سائل سوال کر بیٹھے اور ظاہر ہو جائے کہ یہ کوئی کھاتا پیتا آدمی ہے, یا اور اسی طریقے سے وہ چاہیں گے کہ ظاہر ہی نہ ہو کہ میں کھاتا پیتا انسان ہوں, کہ کہیں کوئی آدمی مجھ سے کوئی سوال نہ کر بیٹھے. یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا, اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے. والذین ینفقون اموالہم ریاء الناس, اور وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, اور نہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر. ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا, تو جس کا ساتھی شیطان بن گیا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. ماذا علیہم, اور کیا ہو گیا انہیں, کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی ان پر. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر, اگر وہ ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخر پر. وانفقوا مما رزقهم اللہ, اور خرچ کرے اس میں سے کہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے. وکان اللہ بہم علیما, اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں فرمائے گا. وہ ان کا کوئی حسن تنظائی تھا، اگر نیکی ہوگی تو اسے بڑھائے گا، دگنا چوگنا کرے گا، وہیوں سے مل لدن ہو اجر العظیمہ، اور نہ صرف یہ کہ اسے بڑھائے گا اور دگنا چوگنا کرے گا بلکہ خاص اپنے خزانہ فضل سے اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ کیسا اذا جئنا من کل امت بشہید، یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اور اس کے ساتھ ایک واقعہ ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا۔ حضور نے فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ سورہ نساء جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں ابتدا سے پڑھنی شروع کی، گردن جھکا کر وہ قرآت کر رہے تھے، حضور سن رہے تھے، اور بھی مجلس ہوگی صحابہ کرام کی، گویا کہ یہ مسنون محفل سماع منعقد ہوئی۔ یہ وہ ہمارے صوفیوں کی محفل سماع نہیں ہے قوالیوں والی، بلکہ یہ حضور کی مسنون محفل سماع ہے، قرآن کی قرآت ہو۔ جب اس آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو روا۔ وہ کس بات پر رواں ہوئے ہیں آنسو؟ وہ یہ آیت ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا حال ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو لائیں گے گواہ کے طور پر ان کے خلاف۔ آپ کو گواہی دینی ہوگی کہ اللہ تیرا دین جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب یہ خود ذمہ دار ہے۔ یہ گواہی جو ہے یہ ایک اعتبار سے امت کے خلاف پڑ رہی ہے کہ اللہ اب یہ مسئول ہے، میں نے کبھی نہیں کی، میں نے بات پہنچا دی تھی، میں نے تیرا کلام پاک من و عن میں پہنچایا، اب یہ ذمہ دار ہے، یہ مسئول ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ یوم الدین یود الذین کفروا، اس دن کافر یہ چاہیں گے، وعصب الرسول، اور جنہوں نے کہ رسول کی نافرمانی کی تھی، وہ چاہیں گے لو تسوا بهم الارض، کہ کاف کے زمین شق ہو جائے، وہ اس سے سمرا جائیں اور پھر زمین ان کے اوپر برابر کر دی جائے، یعنی وہ نسل منسیہ ہو جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اہل ایمان نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ شراب کے بارے میں ایک آیت تو آ چکی ہے سورہ بقرہ میں، دوسری یہ ابھی آخری حرمت کا جو ہے وہ یہاں پر ابھی حکم نہیں آیا ہے، بلکہ یہ کہ ایک قدم آگے بڑھایا گیا کہ جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، حتیٰ تعلمو، یہاں تک کہ تم جاننے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، نشے میں کیا پتا، تم کہنا کچھ چاہ رہے ہو زبان سے نکل جائے گا کچھ اور، ما تقولون، کیا تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل حتیٰ تغتسلوا، اور نہ ہی تم نماز کے قریب جاؤ اگر حالت جنابت میں ہو جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ تم کہیں راستے میں ہو سفر کر رہے ہو تو اس میں ایک رعایت ہے جو آگے آ جائے گی، یہ پانی نہ ہو تو پھر تیمم ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر پانی بھی ہو، مقیم بھی ہو، پانی دستیاب ہو سکتا ہو تو حالت جنابت سے جب تک غسل انسان نہ کر لے نماز میں جائز نہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَى، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، سفر میں ایسا بھی ہوتا ہے فرض کیے تھوڑا سا پانی ہے لیکن یہ کہ آگے آپ کو معلوم ہے کہ پانی نہیں ملے گا، اگر اس سے وضو کر لی یا اگر اس سے غسل کر لیا تو پھر آگے پانی کا کیا ہوگا، تو پانی کے ہوتے ہوئے بھی حالت سفر میں اگر اندیشہ ہو کہ آگے پانی نہیں ملے گا تو انسان تیمم کر سکتا ہے، اس لیے یہاں اس کو علیحدہ لائے۔ وہیں کن تم مرضا، اگر تم بیمار ہو، بیماری کے اندر غسل نہ کر سکتے ہو، اور علی سفر، یا یہ کہ تم سفر پر ہو، اور جا احدکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو، اور لا مسلم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کیا کرو پاک مٹی کا، تیمم کے معنی ہے قصد کرنا، اسی سے وہ اب ہمارے ہاں تیمم ہی اس کے لیے بطور اسم استعمال ہوتا ہے، تیمم کرنا مٹی سے۔ فامسحوا بوجوہکم و ایدیکم، اس مٹی سے ملو اپنے چہروں کو بھی اپنے ہاتھوں کو بھی، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور ڈھیل دینے والا ہے۔ الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یشترون الضلالۃ، کہ وہ گمراہی خرید رہے، اب یہاں اہل کتاب کی طرف ہوئے تقل ہو گیا، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور اے مسلمانوں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی
اس راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ. واللہ اعلم بأعدائکم, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفا باللہ ولیا, اور کافی ہے اللہ حمایت کے لیے اور مدد کے لیے. وکفا باللہ نصیرا, اور کافی ہے اللہ بطور نصیر ناصر و مددگار. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه, جو لوگ یہودی ہوئے ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو باتوں کو پھیرتے ہیں ان کو ٹھکانوں سے. یعنی یہ ایک تو تحریف ہے, تحریف ایک تو یہ کہ کسی عبارت کو بدل دیا جائے, ایک یہ بھی تحریف ہوتی ہے کہ الٹ پھیر کر دیا جائے, اس سے بھی معنی بدل جائیں گے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. وَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ, اور وہ کہا کرتے تھے کہ سنیے ذرا, اور ساتھ ہی دل میں کہہ لیتے تھے نہ سنائے اللہ تمہیں. یہ گویا کہ اپنا اندر سے جو بغض تھا اور خوب سے باطن اس کو اس طریقے سے نکال کر دلوں کو ٹھنڈا کرتے تھے, سنو نہ سنایا جائیو. وسما غیر مسمعین, وقرائنا لین بألسنتهم, اور وہ رائنا کہتے تھے اس طریقے سے اپنی زبانوں کو ذرا بوجھ دے کر رائنا کہتے تھے. وکانا فی الدین, اور یہ دین کے معاملے میں تان کے طور پر یہ روش اختیار کرتے تھے. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, اور اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا. وسما, اور وہ کہتے کہ سنیے حضور. وانصرنا, اور ذرا ہمیں مہلت دیجیے. لکان خیر لہم, یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. یہ ساری باتیں سورہ بقرہ میں آ چکی ہیں تفصیل سے, یہاں صرف یہ کہ ان کو ایک مرتبہ پھر ایک پیرنٹ کی شکل دی جا رہی ہے, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا و اقوم, اور زیادہ سیدھا اور درست ہوتا. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی پاداش میں لعنت فرما دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا, تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی کم. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی. آمنوا بما نزلنا, ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل فرمائی ہے. مصدقا لما معکم, جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے. من قبل ان نطمس وجوہا, اس سے پہلے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں. یعنی یوں سمجھیے کہ چہروں کے اوپر جو خد و خال ہے ان کو مٹا کر سپاٹ کر دیں. فنردھا علی ادبارہا, اور پھر ہم ان کو ان کی پشت کے بل پھیر دیں, گردن کو مروڑ کر چہرہ جو ہے پشت کی طرف کر دیں. وللعنہم, اور ہم لعنت کریں ان پر. کما لعنا اصحاب الصف, جیسے کہ ہم نے لعنت فرمائی تھی ان لوگوں پر جنہوں نے سبت کے قانون میں زیادتی کی تھی, ہفتے والوں پر. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا کام اللہ کی بات کو پوری ہو کر رہنے والی ہے. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ, یہ پہلی مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے, ایک مرتبہ اور آئے گی اسی صورت میں. اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس سے کم تر جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما, اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے تو ایک بہت بڑے گناہ کا تومار باندھا. الم ترى الى الذين يزكون انفسهم, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت پاک باز ٹھہراتے ہیں, جو اپنے بڑے تقوی کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں, جو اپنے تزکیے کا اعلان کرتے پھرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء, یہ تو اللہ ہی ہے کہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, اور ان پر بالکل دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. بال برابر جسے ہم کہتے ہیں ہمارے محاورے میں, بال برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, ذرا دیکھو غور کرو وہ کیسے کیسے اللہ پر جھوٹ جڑ رہے ہیں, تہمتیں باندھ رہے ہیں, جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں. وکفا بہ اسما مبینا, اور یہی ایک بات کافی ہے کھلا گناہ ہونے کے اعتبار سے. اگر کوئی شخص اور کوئی گناہ نہ کرے, اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دے, تو گویا کہ یہی اس کی تباہی کے لیے اور اس کے جہنم میں ہمیں چاہنے کے لیے جھونکے جانے کے لیے کافی ہوگی. اللہم اعذنا من سابقتک, یہ میرے لیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. صدق الله العظيم. پچھلے رکوع سے کچھ اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے اور وہی ابھی اور دو رکوعوں تک جاری رہے گا. یہ مضامین جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں بھی آ چکے ہیں، لیکن انہی کے کچھ نئے رخ ہیں، نئے پہلو ہیں جو ان آیات میں آ رہے ہیں، اور کچھ وہ مضامین جو پہلے آ چکے ہیں ان کی طرف یہاں صرف اشارے ہیں. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا تھا. اصل میں الکتاب جو ہے وہ تو تمام کتابیں مل کر بنتی ہیں، یعنی یہ ایک ہی کتاب ہے جس کے اجزاء ہیں اور جس کے ایڈیشن ہیں. یہ فارمل ایڈیشن تورات ہے، فائنل ایڈیشن یہ قرآن مجید ہے. تو گویا کہ کتاب میں سے انہیں ایک حصہ ملا تھا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ تصدیق کر رہے ہیں بتوں کی اور شیطانوں کی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب زیادہ کشمکش شدید ہو گئی اہل ایمان کے اور یہود کے درمیان مدینہ منورہ میں، تو یہودیوں کو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کے خلاف اب مشرکین مکہ سے گٹھ جوڑ کریں، لہذا ان کے وفود جانے شروع ہوئے. اور ہمیشہ ایسے مواقع پر یہ کرنا پڑتا ہے، سفارتی آداب ہے کہ جا کر کسی مندر میں گھنٹہ بجائیں یا کسی قبر پر چادر چڑھائیں کبھی، اور کہیں بھی جائیں گے تو کوئی بھی ان کا قومی ہیرو ہے تو اس کے مقبرے پر یا جو بھی اس کی جگہ ہے، چاہے سماعی ہو، وہاں پر جا کر کچھ نہ کچھ اعزاز و اکرام ان کا کرتے ہیں. اسی طرح یہودیوں نے بھی مکے جا کر، کیونکہ اب اس وقت ان کی ضرورت تھی مشرکین مکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی مسلمانوں کے خلاف، لہذا کچھ بتوں کے لیے بھی انہوں نے کچھ تعظیمی انداز اختیار کرنا شروع کر دیا. یہ اس کی طرف حوالہ ہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا، اور وہ کہتے ہیں ان کافروں کے بارے میں کہ یہ زیادہ ہدایت پر ہے اہل ایمان سے. یعنی یہ ہے زدم زدہ کا معاملہ کہ وہ مشرک کھلے کافر، وہ سینکڑوں معبودوں کے ماننے والے، بتوں کے پوجنے والے، لیکن یہ کہ جب ضد میں آتا ہے انسان اور ہٹ دھرمی میں تو یہاں تک پھر پہنچ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ مشرکین جو ہے مکے کے یہ ان مسلمانوں سے کہیں بہتر ہے، زیادہ ہدایت پر ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ ہی لعنت فرما دے تو پھر اس کے لیے تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے بادشاہی میں، یعنی اللہ کے اختیارات میں. فیض اللہ یوتون اللہ کا نصیرا، اگر ایسا ہوتا تو یہ تو انسانوں میں سے کسی کو ایک تل بھی دینے کو تیار نہ ہوتے، اتنے بخیل. ام یحسبون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے، یعنی مسلمانوں سے، اس چیز پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے اپنے فضل سے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی. اب یہاں بھی دیکھیے آل ابراہیم کہا ہے کہ بنی اسرائیل بھی اسی نسل میں سے ہیں، اور بنی اسماعیل جن میں حضور کی بعثت ہوئی وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. وآتیناہم ملکاً عظیماً، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی. بنی اسرائیل میں بادشاہی حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور مسلمانوں کو تو جو بادشاہی اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی اس کی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال ہے ہی نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لائے اور وہ بھی ہیں کہ جو اس سے رک گئے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے جلانے کے لیے. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ہماری آیات کا. سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جھونک دیں گے آگ میں. کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، جھلس جائیں گی. بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل دیں گے ان کے لیے نئی کھالیں. لیذوق العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب کا مزہ. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو آج ہمیں معلوم ہے فیزیولوجی سے کہ اصل میں حس جو ہے وہ ہماری کھال ہی میں ہے، وہ گویا کہ کھال جب جل چکے گی اور اس بے حس ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ سوزش باقی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ سوزش اور جلن کا احساس جو ہے وہ مستقل رہے اور برقرار رہے. ان اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، سندخلوہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے ہوں گی نہایت پاک باز اور پاکیزہ بیویاں، وندخلوہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے بڑی گھنی چھاؤں میں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، اب یہاں سے وہ معاشرتی آداب کا سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے، اس لیے کہ انسانی معاشرت جتنی بھی ہے اور پھر اس سے حکومت اور ریاست کا تصور، اس میں امانت کا تصور اگر رہے تو پھر معاشرہ درست رہے گا. کوئی اگر صاحب اقتدار ہے تو اس کے پاس اقتدار امانت ہے، کوئی اگر جمہوریت کا نظام ہے تو ووٹ ایک بہت بڑی امانت ہے، کوئی کسی سرکاری عہدے پر ہے تو وہاں جو اس کے پاس اختیارات ہیں وہ امانت ہے. تو گویا کہ امانت کا تصور درست ہو جائے کسی معاشرے میں اور اس کی پاسداری کا مادہ پیدا ہو جائے تو سٹریم لائننگ ہو جائے گی، پورے نظام کی درستی ہو جائے گی. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلے کرو، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلے کرو عدل کے ساتھ. ان اللہ نعم یعظکم بہ، یہ بہت ہی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہا ہے. ان اللہ تعالیٰ سمیع بصیر، یقینا اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اب یہاں سے وہ اطاعت رسول کا ذکر خاص طور پر شروع ہو رہا ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ بظاہر تو یا ایھا الذین آمنوا ہے، یہاں اصل میں جو روح سخن ہے وہ منافقین کی طرف سے، کہ ان پر حضور کی اطاعت جو ہے وہ بہت صاف گزرتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جب بات کی جا رہی ہے تو پوری تمجید کے ساتھ عمومی انداز میں، انہیں سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ایک عمومی انداز میں نصیحت کی جا رہی ہے اور تلقین کی جا رہی ہے. اے ایمان کے دعوے داروں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا ہے، آل عمران میں آیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہاں اطیعوا دوبارہ نہیں آیا تھا، اطیعوا اللہ والرسول. لیکن یہاں اس تاکید کے لیے کہ رسول کی اطاعت انڈیپینڈنٹ آف اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اپنی جگہ ہے، رسول کی اطاعت اپنی جگہ ہے، یہ دونوں مستقل ہیں. تو ان اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب امر ہو، با اختیار ہو. یہاں اطیعوا کا لفظ تیسری مرتبہ نہیں لائے، اس لیے کہ اور کسی کی اطاعت جو ہے مستقل نہیں ہے، وہ تابع رہے گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اس کے اندر اندر اطاعت ہوگی، ان سے آزاد ہو کر کسی صاحب امر کی اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. فإن تنازعتم فی شیء، پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو، فردو ہو الی اللہ والرسول، تو لوٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ دو اطاعتیں مستقل ہیں، لہذا ان کے حکم کے تابع کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور یہی انجام کے اعتبار سے صحیح. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اس روم میں ہیں، جنہیں یہ خیال ہے یا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں، اس پر بھی جو اے نبی آپ کی جانب نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اب ظاہر ہے یہ کون ہے؟ یہ منافقین. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اس دعوے کے ساتھ ان کا حال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کا فیصلہ کروائیں طاغوت سے. ہوتا کیا تھا کہ یہود کی عدالتیں بھی مدینے میں موجود تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ بھی تھی. اب منافقین میں سے کسی کا کوئی مقدمہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہودیوں کی عدالت میں لے جاؤں تو کچھ نہ کچھ رشوت دے دلا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لوں گا, اور حضور کے حق میں چلا گیا تو وہاں تو کوئی دال ڈرے گی نہیں. تو پھر وہ اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود حضور کو چھوڑ کر وہ یہود کے علماء کے پاس جاتے تھے کہ آپ ہمارا فیصلہ طے کرا دیں. ان کے اس طرح سے عمل پر تنقید کی جا رہی ہے کہ علم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به, حالانکہ انہیں حکم ملا ہے اس کا کہ کفر کر. حضور کو چھوڑ کر وہ یہود کے علماء کے پاس جاتے تھے کہ آپ ہمارا فیصلہ طے کرا دیں. ان کے اس طرح عمل پر تنقید کی جا رہی ہے کہ علم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به, حالانکہ انہیں حکم ملا ہے اس کا کہ کفر کرے طاغوت کا. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا, اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انہیں گمراہ کر دے, اور گمراہی بھی کوئی قریب کی نہیں, بہت بعید کی گمراہی, دور کی گمراہی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھلے لوگوں آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی, اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف, وہاں اپنا مقدمہ طے کراؤ, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا, تو آپ دیکھتے ہیں ان منافقین کو کہ وہ رکتے ہیں آپ سے جیسے کہ رکا جاتا ہے, یعنی ہچکچاتے ہیں اور آپ کے ہاں اپنے معاملے کو فیصلے کے لیے نہیں لانا چاہتے. فکیف اذا اصابتهم مصیبت, اب یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ایک واقعہ سمجھ میں نہ آئے. ایک منافق کا اسی طرح کا معاملہ تھا, تو وہ یہود کی عدالت میں لے کر گیا اور اس کا جھگڑا بھی کسی یہودی سے تھا. تو وہ لے آیا, پہلے تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضور نے جب دیکھا کہ یہودی کا حق زیادہ صحیح ہے تو یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب وہ گیا حضرت عمر کے پاس, اس نے کہا چلو ابھی ان سے معاملہ طے کراتے ہیں. حضرت عمر نے پہلے تو ان کی بات سنی لیکن اسماء نے معلوم ہو گیا کہ حضور کے پاس جا چکا ہے اور وہاں سے فیصلہ کے خلاف ہو چکا ہے. جب یہ معلوم ہوا تو حضرت عمر نے تلوار نکالی اور گردن اڑا دی کہ یہ ہے اس کے فیصلے کا یہ اصل شکل, کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے فیصلے پہ مطمئن نہیں ہے, اب اس کے لیے تو اصل فیصلہ اس تلوار سے. اب وہ چفتی چلا کے اس کے وارث حضور کے پاس آئے اور انہوں نے دہائی دی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر کے فیصلے کو برقرار رکھا اور کوئی گرفت نہیں فرمائی, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. فکیف اذا اصابتهم مصیبت, تو کیسے ہوگا جبکہ ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, بما قدمت ایدیہم, بسبب ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کے, ثم جاؤوکا, پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں, یحلفون باللہ, اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں, ان اردنا الا احسانا و توفیقا, ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا سوائے بھلائی کے اور سوائے اس کے کہ آپس میں موافقت پیدا ہو جائے. آپ کا جو فیصلہ تھا اس سے ہمارے مابین مصالحت نہیں ہو پائی تھی, ہم نے چاہا تھا کہ عمر ہمارے مابین مصالحت کرا دیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں جو کچھ روگ ہے اللہ اسے خوب جانتا. فاعرض عنہم, تو اے نبی ان سے اپنی توجہ کو ہٹا لیجیے, ان کو دفع کیجیے, ان کی طرف التفات نہ فرمائیے. وعظہم, اور ذرا دلوں کو نرم کرنے والی باتیں کہیے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور وہ باتیں کہیے ان سے کہ جو ان کے دلوں پہ جا کر لگے اور ان کے اندر نفوذ کر جائے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ, اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو, إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا,
اور اگر انہوں نے جبکہ ظلم کیا تھا اب انفسہم اپنی جانوں پر جاؤ کا اگر وہ آپ کے پاس آتے فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول تو پھر وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے لوجد اللہ تواب الرحیم تو وہ پاتے اللہ کو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. یعنی بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی آدمی غلط قسم کی حرکتیں کرے اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور آ کر حضور کے پاس اپنی خطا کو تسلیم کر لے اور درخواست کرے کہ آپ بھی مجھے معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ کے لیے استغفار کے لیے کرے تو اگر یہ نبی سے اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا اور ان کی مسرت کر دیتا. فلا وربک لا یؤمنون اب یہ بہت زوردار آیت ہے اور یہ اکثر ہمارے مواعظ اور خطبات میں استعمال ہوتی. تو تیرے رب کی قسم ہے یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یہ حق کے منہ کا فیما سجرا بینہم جب تک کہ یہ آپ ہی کو حکم نہ بنائے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین اٹھ کھڑے ہوں جو بھی اختلافات ہوں جو جھگڑے ہوں جو تنازع ہوں ان میں اگر آپ کو آخری حکم تسلیم نہیں کرتے تو پھر یہ مومن نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں کہ حکم تسلیم کریں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کیا جاتا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور اگر ہم نے ان پر فرض کر دیا ہوتا اَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ قتل کرو اپنے آپ کو اَخْرُجُوا مِن دِیَارِكُمْ یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ نہ کرتے یہ اس پر عمل مگر ان میں سے کچھ تھوڑے سے. اس میں اگرچہ ذرا اشکال ہے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اسی طرح کی آیت ہے جیسے سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہے کہ یہود کے جن لوگوں نے شرک کیا تھا اور وہ سالہ پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئے تھے ان کے بارے میں اللہ کا حکم آیا تھا کہ ان کے قبیلے کے وہ لوگ جو بچے رہے توحید پر قائم رہے وہ اپنے ہاتھوں ان کو ذبح کریں کہ جنہوں نے اس شرک کا ارتکاب کیا تھا. تو یہ حکم بہت بڑا تھا اپنے ہاتھوں اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو اپنے قبیلے والوں کو قتل کرنا آسان کام نہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی فرضنگ تھی یہ کہ جو اس وقت اس قانون کے ذریعے سے ہوئی اسی کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوتا ان منافقوں کو تو یہ شاید ان میں سے چل ہی نکلتے جو اس طرح کے حکم پر عمل کر سکتے. واللہ عالم ولو انہم فعلوا ما یوعظون اور اگر یہ کر گزرتے جو ان کو جس کا کہ نصیحت کی جا رہی ہے لکان یہی جس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے انہیں لکان خیر لہم تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوتا وہ اشد تسلیتا اور ان کے دلوں کو جمانے میں یہ چیز بہت مؤثر ہوتی. عظیما اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے ولا ہدیناہم صراطا مستقیما اور ہم ان کی رہنمائی کرتے سیدھے راستے کی طرف. ومن یطع اللہ والرسول یہ بھی اطاعت رسول پر بہت بڑی آیت ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ تین آیتیں تیبت ہیں بڑی عظیم آئیں اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول پھر یہ کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. نمبر تین فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اب چوتھی آیت یہ آ رہی ہے اطاعت رسول پر تاکید کے اعتبار سے یہ مقام قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے. اب یہ چوتھی آیت جو ہے یہ اس اطاعت رسول کا جو مثبت ثمرہ ہے کیا مقام اور رتبہ حاصل ہوتا ہے اس کو بیان کر رہی ہے. فمن یطع اللہ والرسول اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معیت نصیب ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ کا انعام ہوا یعنی انبیاء کرام صدیقین عظام شہداء کرام اور صالحین وحسن اولئک رفیقا اور بہت ہی عمدہ ہیں یہ رفیق رفاقت جنہیں ان کی میسر آ جائے انہیں سب سے بڑی دولت دنیا کی نصیب ہو گئی. یہ میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کے سورہ فاتحہ میں جو ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ نے ان لوگوں کے راستے کی ہدایت بخش جن پر تیرا انعام ہوا تو یہ آیت اس کی طرح ہے کہ ان منعم علیہم کے یہ چار گروہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے وکفا باللہ علیما اور اللہ کافی ہے جاننے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم اب یہاں سے قتال فی سبیل اللہ کی بحث شروع ہو رہی ہے. اہل ایمان اٹھاؤ اپنے ہتھیار، لے لو اپنے ہتھیار، کن شروع سو بات عظیم شروع جبھی آ، پھر نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے، ہاں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں یا ایک بڑے لشکر کی شکل میں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ذرا تاخیر کر دیتا ہے، حکم ہو گیا ہے لشکر کو مارچ کرنے کا اور وہ ذرا پیچھے رہ گیا ہے، اس لیے کہ ذرا پیچھے رہ جائے، آگے مٹبیر ہو جائے اگر تو پھر یہ کہ میں اس سے بچا رہوں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو بڑے فخر سے کہتا ہے مجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہوا، بڑا انعام ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، کہ وہ مصیبت مجھ پر بھی آتی اور وہ نظر مجھے بھی پہنچتی۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل ہاتھ آ جائے، فتح ہو گئی، نصرت ہو گئی، فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، لَيَقُولَنَّ، تو وہ لازماً یہ کہے گا کہ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً، ایسے کہ جیسے ان کے اور اس کے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ نہیں ہے، یا لیتنی کنت معہم، اس وقت وہ حسرت کے کفے افسوس پلتے ہوئے کہے گا کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ یعنی یہ کہ بجائے اس کے کہ کہتا کہ خوش ہوتا کہ میرے بھائیوں پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے، انہیں یہ فتح نصیب ہو گئی ہے، تو چونکہ وہ رشتہ محبت تو ہے نہیں، تو حسرت اس بات کی ہوگی کہ ہائے افسوس کہ اس فتح کے اندر میں شریک نہ تھا۔ فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، تو چاہیے کہ قتال کرے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض بیچنے کے لیے تیار ہیں، جو دنیا ہاتھ سے دے کر آخرت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو قتال کرے گا اللہ کی راہ میں، فیقتل، تو خواہ وہ قتل ہو جائے، اور یغلب، خواہ غالب ہو کر آئے، تو خواہ شہید ہو جائے، خواہ غازی ہو کر لوٹے، فسوف نوتی ہے اجر عظیمہ، ہر حال میں ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان، اور ان ضعیف مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے، الذین یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها، اے اللہ ہمیں نکال دے اس بستی سے جس کے لوگ بڑے ظالم ہیں، یعنی وہ اہل ایمان جو کمزور ہیں، دبے ہوئے ہیں، ضعیف ہیں، ہجرت بھی نہیں کر سکے اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں کفار، تو تمہاری دینی حمیت و غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی مدد کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کو تیار نہیں ہو۔ وجعل لنا من لدنک ولیا، وہ لوگ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی اور حمایتی بھیج دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں، وہ قتال کرتے ہیں شیطانوں کے راستے میں، یہ شیاطین ہیں، وہ بھی مجاہد ہیں، یہ بھی مجاہد ہیں، وہ بھی قتال کر رہے ہیں، یہ بھی قتال کر رہے ہیں، یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وہ مجاہد فی سبیل الطاغوت ہے، یہ مجاہد فی سبیل التوحید ہے، وہ مجاہد فی سبیل الشرک ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں جنگ کرو ان شیطانوں کے ساتھیوں سے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال اور تدبیر بہت کمزور ہے، نظر تو آتی ہے بہت مرعوب کن، لیکن اگر صاحب ایمان ہمت کرے اور ثبات اور صبر اور استقامت کی روش اختیار کرے تو صاف نظر آ جائے گا کہ کچھ بھی نہیں تھا، ان میں کوئی دم نہیں ہے، ان میں کوئی حوصلہ نہیں۔ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جن سے کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مکی دور میں جب مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا تو کچھ لوگ آ کر حضور سے بار بار کہتے تھے کہ ہمیں بھی جنگ کی اجازت دیجیے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے بھائیوں کو چھڑائیں، یہ بلال کے ساتھ کیا کر رہا ہے، امیہ ابن خلف، اور یہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ ابو جہل، تو آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم لڑیں۔ لیکن اس وقت حکم کیا تھا، کفو ایدی اکم، ہاتھ اپنے روکے رکھو، واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا دو، اپنی تربیت میں لگے رہو، اپنی تنظیم میں لگے رہو، اپنے اندر اور تطہیر اور تزکیے میں لگے رہو، اپنی دعوت کو وسیع کرتے رہو، لیکن یہ کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت حال تھا۔ فلما کتب علیہم القتال، اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جب ان پر قتال فرض ہو گیا مدینے میں آ کر، اذا فریق منہم یقتلون الناس کخشیۃ اللہ، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. یعنی اس وقت وہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے تھے کہ ہمیں اجازت ہو تو ہم دادے شجاعت دیں. اب جب جنگ کا وقت آیا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں, اب ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی شخص ہو, لیکن یہ کہ رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس بات کو نمایاں کر کے لایا جا رہا ہے تاکہ ہر شخص اپنے سینے کو ٹٹولے کہ کہیں میرے اندر کوئی ضعف تو نہیں ہے, کوئی کمزوری تو نہیں ہے, قتال سے جھجک تو نہیں ہے, شہادت کی موت سے فرار کا مادہ تو نہیں ہے. یہ صرف اندرون بینی کے لیے کہ آپ ذرا اندر دیکھیں, اپنے اندر جھانکیں, یہ توجہ دلائی گئی. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. وہ انسانوں سے ایسے ڈر رہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ. فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, اور وہ کہہ رہے ہیں رب ہمارے تو نے یہ جنگ کیوں ہم پر فرض کر دی, لولا اخرتنا الى اجل قريب, ہمیں ذرا کچھ اور مہلت کیوں نہ دی, ذرا اور کچھ دیر کے لیے اس بھاری حکم کو اور کیوں نہ مؤخر کر دیا. قل متاع الدنیا قلیل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت حقیر ہے اور قلیل ہے, والآخرت خیر لمن اتقى, اور آخرت یقیناً بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے. ولا تظلمون فتیلا, اور تم پر ظلم نہیں ہوگا, حق تلفی نہیں ہوگی بال برابر میں. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آئے گی, آ لے گی, پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم ایسے مضبوط قلعوں میں بیٹھ جاؤ کہ جو بہت ہی مضبوط ہو اور جن کی بڑی حفاظت کر لی گئی ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, ان لوگوں کا منافقین کا ایک رویہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بھلائی ملی, کوئی خیر ملی, فتح ہو گئی, نصرت ہوئی, مال غنیمت ہاتھ آیا تو کہتے بڑا اللہ کا فضل ہوا, بڑا اللہ کا کرم ہوا, اللہ نے ہمیں یہ دیا. یہ بات تو ٹھیک ہے, ان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله, لیکن اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بہت غلط تھا. وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك, اور اگر کوئی تکلیف آ جاتی تھی تو اس کا الزام دیتے تھے حضور کو, یہ آپ کی وجہ سے ہوا, یہ آپ نے غلطی کی, آپ نے یہ بات نہیں کی, آپ کی یہ تدبیر جو ہے الٹی پڑ گئی, آپ خام خواہ میدان جنگ میں کھلے میں جا کر ہمیں مروا دیا. اگر آپ مدینے کے اندر ہی محصور ہو کر مقابلہ کرتے تو یہ مصیبت نہ آتی. یہ خیر آیا تو اللہ کی طرف منسوخ, اور وہ تو ٹھیک ہے, لیکن سر آیا تو وہ حضور کی طرف منسوخ. قل کل من عند اللہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے, خیر بھی اللہ کی طرف سے, سر بھی اللہ کی طرف سے. اسی لیے وہ جو ایمان کی جو عبارت ہے ایمان مفصل کی, اس میں ایمان بالقدر بھی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, جو بھی خیر اچھا ہے سب اللہ کی طرف سے. فمالہ اولئک قوم لا یقادون یفقہون حدیثا, تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو بھی کچھ تمہیں پہنچتی ہے خیر اور خوبی وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, ہاں جو تمہیں برائی پہنچتی ہے اس میں ایک سبب تمہاری اپنی خطا ہوتی ہے, جیسے کہ جو ہوا ہے احد میں وہ مسلمانوں کی غلطی سے ہوا. یہ ضرور ہے کہ غلطی مسلمانوں کی, لیکن اللہ نے بھی اذن جو ہے اس کے اندر اللہ کا شامل ہو گیا کہ ہاں اب یہ سزا ان کو ملنی چاہیے. وارسلناک للناس رسولا, اور اے نبی آپ کو تو ہم نے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ کافی ہے بطور گواہ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, یہ چھٹی مرتبہ پھر اطاعت رسول کی بات, جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اور جو روزگردانی کرے پیٹ موڑ لے تو اے نبی ہم نے اس پر آپ کو داروغا بنا کر نہیں بھیجا, ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, اور یہ منافقین جو ہے یہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں اطاعت مانا تسلیم سر تسلیم خم. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, اور جب یہ آپ کے پاس سے اس پہ ہے, بَيَّنَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, تو اب ان کا ایک گروہ آپس میں مشورے کرتا ہے ان چیزوں کے خلاف جو یہ کہہ کر گئے. یہاں تو آپ کی بات سروں تک قبول کر کے چلے گئے, اور اب بیٹھ کر آپس میں مشورے آپ کے خلاف کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون, اور اللہ لکھتا جا رہا ہے جو کچھ یہ مشورے کرتے ہیں. وعارض عنہم, تو اے نبی ان کو دفع کیجیے, ان سے اعراض فرمائیے. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر توکل کیجیے. وکفا باللہ وکیلا, اور کافی ہے اللہ بطور کارساز. افلا یتدبرون القرآن, تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ ما اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے جانب سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو وہ پاتے اس میں بہت سا اختلاف. اختلاف جہاں کنٹرڈکشن کے معنی میں ہے کہ کسی انسان کا کلام جو ہے وہ تضادات سے خالی نہیں ہوتا, لیکن یہ کلام اللہ ہے جس میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کا یہ کلام ہوتا, اگر یہ تدبر کرے اور غور کرے کہ ایک ایسا کلام جو 23 برس میں نازل ہوا ہے, دیکھیے کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ رائے بدل نہ جاتی ہو, پہلے وہ کچھ اور کہہ رہا ہو بعد میں کچھ اور کہہ رہا ہو. لیکن یہ کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ 23 برس میں نازل ہوا ہے اور پھر وہ مربوط ہے اور اس کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ, اور ان لوگوں کا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے من الامن اب الخوف, امن کی یا خوف کی, اضاؤ بھی, تو وہ اسے نشر کر دیتے ہیں. یہ اضاء کا لفظ جدید عربی میں استعمال ہوتا ہے ریڈیو کے لیے, براڈ کاسٹنگ کے لیے. اضاء الجمہوریت المتحدۃ العربیہ, قاہرہ سے جب پروگرام نشر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ نشر کر دینا. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, اور اگر وہ اسے متوجہ کرتے, وہ بات پہنچاتے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِذَا أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, یا جو ان میں صاحب اختیار ہیں ان کی طرف, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ, تو وہ بات ان میں آتی ان کے جو اسے سمجھ سکتے, جو اسے استنباط کر سکتے, صحیح نتیجہ نکال سکتے. یعنی کوئی افواہ آ گئی, اب کسی منافق کے کان میں پڑ گئی, اس نے اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا, اس سے پینک پھیل گیا, کوئی لشکر آ رہا ہے, بڑا لشکر آ رہا ہے, حملہ ہونے والا ہے. اب اسے یہ ہے کہ مدینے کے اندر افراد تفریح اور بے چینی اور ہلچل, انہیں چاہیے یہ تھا, نظم کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی کوئی خبر آئی بھی ہے تو حضور تک پہنچا دے, کہ اب آپ اس کی تحقیق کرے, تدوین کرے, یا حضور کا کوئی اور نائب ہے کہیں, کوئی آپ کا مقرر کردہ امیر ہے, کوئی اولو الامر ہے, اس تک وہ بات پہنچا کر اور فارغ ہو جائے, نہ یہ کہ اب خود اسے نشر کر دے عوام کے اندر. سمجھ کیوں نہ ہوں من ہوں, تو وہ بات ان لوگوں کے علم میں آئی جو اسے سمجھ سکتے ہیں اور اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت جو ہے نہ ہوتی, لتبعتم الشیطان الا قلیلا, تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے. فقاتل فی سبیل اللہ, میرے نزدیک قتال پر یہ سب سے زیادہ زوردار آیت ہے قرآن مجید میں, اس لیے کہ اس کو سن کر کسی مسلمان کے دل میں ایمان کی رمق بھی ہوگی تو وہ نرم اٹھا ہوگا, کیونکہ یہاں خطاب جو ہے واحد کے سیدھے سے, اے محمد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قتال کیجیے اللہ کی راہ میں, لا تکلف الا نفسک, آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے آپ کے کسی اور کی. یعنی کوئی اور نکلتا ہے نکلے, نہیں نکلتا ہے نہ نکلے, آپ کو حکم ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلے. فقاتل فی سبیل اللہ, لا تکلف الا نفسک, وحرض المؤمنین, اور اہل ایمان کو ابھاریے, ان کو تکلیف دلائیے, ترغیب دلائیے. ظاہر بات ہے کہ آپ کا زور نہیں ہے کسی پر, یہ تو ہر شخص خود ہی اگر ماننا چاہے گا تو مانے گا, تو آپ ان کو تو جتنا بھی زوردار انداز میں آمادہ کر سکتے ہو کیجیے, باقی آپ نکلیے اللہ کا نام لے کر, چاہے کرے تنہا نکلیے. جیسے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اور میرے ساتھ نہ نکلا ایمان ہی نے زکات کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے, تو میں چلے تنہا نکلوں گا. یہ وہ عظیمت کی حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کی کہ کوئی اور مثال شاید ہم پیش نہ کر سکتے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا, ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی جنگ روک دے, یعنی ان کے ہاتھ روک لے, ان کی طاقت ختم کر لے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا, اور اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور شدید ہے جنگ کے اعتبار سے بھی, اور بہت شدید ہے سزا دینے کے لیے. من یتبع شفاعۃ حسنۃ, یہ پھر وہ معاشرتی آداب میں سے ایک ادب ہے, جو کوئی سفارش کرتا ہے اچھی سفارش, یعنی سچ بات ہے, اس کے لیے انسان نے اپنی سفارش کو بھی شامل کر دیا ہے, کسی کی عرضی جو ہے وہ اس کے یعنی مبنی بر حق ہے. یکن لہ نصیب منہا, تو اچھی سفارش کرنے والے کو خود اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا, اس کے لیے ہوگا یکن لہ نصیب منہا, اس کی اچھائی میں سے حصہ ملے گا. ومن یتبع شفاعۃ سیئۃ, اور جو سفارش کرتا ہے بری سفارش, یکن لہ قسم منہا, تو اس کو حصہ ملے گا اس کی برائی میں سے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. یعنی سفارش کرتے ہوئے یہ نہ دیکھو کہ میرا بھائی ہے تو مجھے سفارش ضرور کرنی ہے, یا میرا دوست ہے تو سفارش ضرور کرنی ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ حقدار ہے یا نہیں, شفاعت درست ہوگی کہ غلط ہوگی, اس کو دیکھنا ہے, رشتے داری کو اور دوستی کو نہیں دیکھنا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. یہ بھی ایک معاشرتی آداب میں سے ہے، جب تمہیں دعا دی جائے کسی دعا کے ساتھ، یہ گریٹنگز ہے، جب ملتا ہے تو انسان السلام علیکم کہتے ہیں ہم، کوئی اور کسی معاشرے میں صباح الخیر ہے، کوئی مساء الخیر ہے، یا کسی اور معاشرے میں گڈ مارننگ ہے، گڈ نائٹ ہے، تو یہ جو گریٹنگز ہے اس میں یقیناً ایک دعا کا پہلو ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی تمہیں کوئی دعا دے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی اس دعا کو لوٹاؤ اس سے بہتر دعا، اور ادوہا، یا کم سے کم اس کو تو لوٹا دو. السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام، یہ تو کم سے کم ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے گویا کہ آپ نے اس سے بہتر چیز اسے لوٹائی. اور اگر یہ اتنی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم یہ کہ وعلیکم السلام تو صحیح طریقے سے کہو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازمًا تمہیں جمع کرے گا اس قیامت کے دن جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے کون زیادہ سچا ہوگا ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جب تک ہجرت نہ کریں اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا، اس کے ضمن میں کچھ اختلاف رائے پیدا ہو گیا. کچھ حضرات کا کہنا یہ تھا کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، میل جول رکھنا چاہیے، اس طرح اگر ان کے ایمان میں ضعف ہے تو اس میں کچھ تقویت ہوگی، وہ درست ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہے، وہ ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے اندر منافقین کے بارے میں دو گروہ پیدا ہو گئے، یعنی دو رائے ہیں، دو گروہ ہیں جن کی آراء مختلف ہیں. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ تعالیٰ تو انہیں اوندھا کر چکا ہے ان کے کرتوت کے باعث. انہوں نے استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کا ایمان سلب کر لیا. اب تم جو ہو ان کے لیے کس خیر کی کوشش کر سکتے ہو؟ اتریدون ان تهدوا من اضل الله، کیا تمہارا یہ خیال ہے، تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو چکی. اب تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اپنی تدبیروں سے انہیں ہدایت پر لے آؤ گے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو، جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر سخت ہو چکی ہو، اب اس کے لیے تم کوئی راہ نہ پاؤ گے. ودو لو تکفرون کما کفروا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اسی طرح جیسے انہوں نے کیا ہے. فتکونون سوان، تاکہ تم برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، تو ہرگز ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں. فان تولوا، پھر اگر وہ اعراض کرے، روگردانی کرے، فخذوہم، تو انہیں پکڑو، وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم انہیں پاؤ. ولا تتخذوا منہم ولیاً ولا نصیرا، اور ان میں سے نہ کسی کو اپنا مددگار سمجھو اور نہ ساتھی اور حمایت. یہ بہت سخت حکم ہے، بظاہر بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات یہ ہے کہ یہ منافقین جن قبائل میں رہتے تھے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے، اب ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ تھی، اور انہیں ایک کور حاصل ہوتا تھا کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں. تو یہ ہے وہ سچویشن کی جس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہجرت نہیں کر رہے تو وہ جو انہیں تحفظ حاصل تھا اسلام اور ایمان کے حوالے سے وہ انہیں حاصل نہیں. پھر تم یہی سمجھو کہ یہ بھی اپنے قومی کے ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی اقدام کرنا ہو وہ تمہیں کرنے کی اجازت ہے. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، اس ہلکی ہو گیا بات ہے، سوائے ان کے کہ جو تعلق رکھتے ہوں ایسی قوم سے کہ ان کے اور تمہارے مابین کوئی معاہدہ ہو، میثاق ہو. اگر وہ منافق ایسے قبیلے سے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے، یا ان کا معاہدہ کسی اور قبیلے سے ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہے، تو اس طرح وہاں قبائلی زندگی میں حلیف بن جاتے تھے کہ جن دو قبیلوں کی صلح ہوئی ہے تو ہر قبیلے کے جو حلیف ہیں گویا کہ وہ بھی اس صلح میں شریک ہو گئے. اگر ایسی بات ہے، اور جاؤوکم حسرت صدورہم، یا یہ صورت ہو کہ وہ تمہارے پاس آئیں اس حال میں کہ ان کے سینے تنگ ہو گئے ہو اس بات سے، ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کہ وہ تم سے جنگ کریں یا اپنی قوم سے جنگ کریں. یعنی مسئلہ تو صاف ہو گیا ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے. اب یا تو مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کافروں سے جنگ کرے جبکہ وہ قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا، تو اب جسے غیر جانبداری کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑی بددیانتی ہوتی ہے حقیقت کے اعتبار سے، ڈپلومیسی ہے حقیقت میں، تو غیر جانبداری کا حق و باطل کے مابین کیا سوال ہے؟ اگر تو آپ حق پرست ہیں تو حق کا ساتھ دیجئے، باطل پرست ہیں تو باطل کا ساتھ دیجئے۔ یہ شرکت میان ہے حق و باطل نہ کر قبول، وہ ہے یہ معاملہ کہ وہ اس سے عاجز آ گئے ہیں کہ یا تو ان سے جنگ کریں یا اپنی قوم سے جنگ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اے مسلمانوں اگر اللہ چاہتا تو انہیں جری بنا دیتا تمہارے خلاف، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ تم سے قتال کرتے، فَإِنَّ تَغَلُّوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو اب اگر وہ تمہیں چھوڑ رہے ہیں، تم سے دستکش ہو رہے ہیں، تم سے جنگ نہیں کر رہے اور قتال نہیں کر رہے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور پیش کر رہے تمہارے سامنے صلح، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے تمہارے لیے بھی ان کے خلاف اقدام کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا، یعنی پھر ان کے خلاف اقدام نہیں ہوگا۔ اصل حکم کیا تھا کہ یہ لوگ اگر یہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو جو ان کے قوم کا مسئلہ ہے وہی ان کا ہوگا، پھر ان کو کوئی تحفظ جو ہے یہ بات کہہ کر حاصل نہیں ہو جائے گا کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان سے تو ہجرت کیوں نہیں کی۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ آئے تمہارے پاس اور پہلے سے مصالحت کر لیں اور یہ بتا دیں کہ نہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ سے لڑیں گے نہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں، تو ہماری جو ہے یہ غیر جانبداری اسے کسی درجے میں آپ تسلیم کر لیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ تسلیم کر لیں، اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کے خلاف جری ہو کر اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، تو چلیے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو آپ کے مخالف اور دشمن کا بھی ساتھ نہیں دے رہے، اسی کو غنیمت سمجھیے اور ایسے لوگوں کے خلاف اقدام نہ کیجیے۔ ستجدون آخرین، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر تفصیل سے یہ کام دیے جائیں گے، لیکن جب قتال فی سبیل اللہ ہماری فہرست سے خارج ہو چکا ہو تو یہ ساری باتیں اب بیکار نظر آتی ہیں ہمیں، کہ یہ ساری تفاصیل جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکٹ ہے، اس کا کوئی ہمارے حالات Thank you.